السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: واتبع سبيل من أناب إلي. حضرات علماء کرام، عمائدین شہر اور حاضرین مجلس، میں اپنے کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے اس شہر میں موجود ہوں. اس علاقے کا یہ میرا پہلا دورہ ہے، اور گزشتہ دو دنوں سے تقریباً میں آپ کے اس علاقے میں موجود ہوں، میل وشارم وغیرہ. اور اس بات کے اعتراف کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں جو دینداری میں نے دیکھی ہے وہ دوسرے علاقوں میں نہیں دیکھی. اور اس انعام پر جتنا آپ حضرات کو شکر گزار ہونا چاہیے اتنا کم، کیونکہ جب آپ دنیا کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، اور چلے دنیا تو پھر بھی بڑی ہے، جب آپ انڈیا ہی کے دوسرے علاقوں میں جائیں، نارتھ میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو اجتماعی شعور اور مزاج ہے وہ تقریباً مختلف ہے یہاں کے اجتماعی شعور اور مزاج کے مقابلے میں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں جتنا زیادہ زور قرآن میں اتباع پر دیا گیا ہے، اتنا ہی کم اتباع ہم اپنے معاشروں میں پاتے ہیں کہ کسی کی اتباع کرنی ہی نہیں ہے، اپنی ہی چلانی ہے. لیکن اس علاقے میں ماشاء اللہ یہ دیکھا گیا کہ اکثر کا جو مزاج ہے وہ بڑوں کی اتباع ہے، علماء کی اتباع ہے، اور جب تک یہ چیز رہے گی تب تک خیر رہے گی، اور جس دن یہ چیز رخصت ہو گئی اس دن خیر رخصت ہو گئی اور اس کی جگہ شر آ جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ آنے والی نسل اپنے پچھلوں سے یہ سبق حاصل کرے کہ جس طرح پچھلوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اتباع کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، بڑوں کی فرما برداری کے ساتھ، علم کی قدر کے ساتھ، اسی طریقے سے آنے والی نسلیں بھی اسی طرح زندگی گزاریں. چونکہ جب تک آپ روایت سے جڑے رہیں گے آپ بغاوت سے بچے رہیں گے، اور جب آپ روایت سے کٹ جائیں گے تو بغاوت سے جڑ جائیں گے، اور جب مزاج میں باغیانہ تیور آ جاتے ہیں تو پھر انسان کا دین بھی متاثر ہوتا ہے اور دنیا بھی متاثر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ وہ لوگ کہ جو أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ جنہوں نے میری طرف رجوع کیا، تم ان کے راستے پر چلو. اب اللہ نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ میرے راستے پر چلو، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے رسول کے راستے پر چلو، لیکن اس آیت میں یہ فرما دیا کہ من اناب الیہ کے راستے پر چلنا ہے. اور من اناب الیہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اہل اللہ کے راستے پر چلو. تو اس لیے اگر ہم اہل اللہ کی، علماء کی اتباع کرتے ہیں تو اس کو ہرگز بیکورڈنس نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو ڈائریکٹ قرآن اور سنت پر عمل کریں گے. قرآن و سنت پر ہی عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ ایک انسان قرآن اور سنت کو سمجھنے والے کو اپنا امام اور اپنا پیشوا مانے. اگر وہ اس پیشوائی کا انکار کر دیتا ہے اور خود سے قرآن کریم یا سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہر انسان کا حق ہے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، وہ ان اصول و ضوابط کو مسترد کر کے یا ان کو سیکھے بغیر قرآن پر اور سنت پر اپنی رائے دینے لگتا ہے تو گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اگر آپ یورپ کی تاریخ دیکھیں، ماضی قریب کی، تو یورپ میں دو عیسائیوں میں فرقے ہوئے ہیں اور ان میں آپس میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس. یورپ میں عام طور سے کیتھولکس کا غلبہ ہے، اور مارٹن لوتھر کنگ نے پروٹیسٹنٹ کا جب آغاز کیا تو اس نے کیا نعرہ دیا تھا؟ اس نے یہ نعرہ دیا تھا کہ بھئی ہم تو بائبل کو خود سے سمجھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پادریوں سے اور بشپ اور پوپ کی اوپینین کی بنیاد پر اپنے دین کو سمجھیں، ہم تو ڈائریکٹ بائبل سے ہی استنباط کریں گے, استخراج کریں گے مسائل کا. ہمارے درمیان پوپ نہیں آنا چاہیے, یہ اس کا بڑا خوشنما نعرہ تھا. اور اس نعرے کو جو مظلوم کلاس تھی یورپ کی, اس میں بڑا عروج اس کو حاصل ہوا اور پروٹسٹنٹزم کا آغاز ہوا. اور پھر جب امریکہ ڈسکور ہوا تو یہاں سے یورپ سے جن پروٹسٹنٹس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, خصوصاً اسکینڈینیوین علاقوں کے لوگ ہیں, فن لینڈ کے علاقوں کے, ڈینمارک کے علاقوں, یہاں سے بڑی تعداد میں ہجرت ہوئی امریکہ, اور امریکہ میں عیسائیوں میں پروٹسٹنٹس کی کثرت ہو گئی. آج امریکہ پروٹسٹنٹ کنٹری ہے اور یورپ میں کیتھولک کا غلبہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروٹسٹنٹس میں آج جتنے فرقے ہیں اتنے دنیا میں کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہیں. بلکہ آپ کو اگر کبھی امریکہ جانا ہو تو اس چیز کا مشاہدہ ضرور کیجئے گا کہ کچھ صوبے ایسے ہیں امریکہ میں جن کو بائبل بیلٹ کہا جاتا ہے, یہ خصوصاً جنوبی امریکہ میں ہیں. تو وہاں پر اکثر شہروں میں چوراہوں کے اوپر تین تین اور چار چار چرچز ہوتے ہیں, اور ہر چرچ الگ فرقے کا ہوتا ہے, اور ایک چرچ میں جو فرقے کے لوگ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, وہ روڈ کراس کر کے دوسرے چرچ میں نہیں جاتے. اب آپ یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ایک مسجد شیعہ کی ہے تو دوسری سنی کی ہے, اور ایک جگہ دیوبندی کی مسجد ہے تو دوسری کہیں بریلوی کی ہے. یہ کہیں کہیں اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کو انکریج نہیں کیا جاتا, یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ ایک بریلوی ہے یا کوئی دیوبندی ہے اور وہ کسی ایسی مسجد میں چلا گیا جہاں دوسرے مسلک کے لوگوں کا غلبہ ہے, تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو نماز تمہاری قبول نہیں کرے گا, تم اس والی مسجد میں کیسے آ گئے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس وجہ سے کہیں معاشرے میں انتشار ہو جائے. لیکن عیسائیوں کے یہاں, پروٹسٹنٹس کے یہاں عبادت قبولی اسی وقت ہوتی ہے جبکہ بندہ اپنے فرقے کے چرچ میں جا کر عبادت کرے. پھر ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے شدت پسندی بڑھتی گئی, اور یہاں تک کہ ایونجلیکل کرسچنز کا وجود ہوا. یہ ایونجلیکل کرسچنز پروٹسٹنٹس میں سب سے زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں, اور ان کا ہی نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک گریٹر اسرائیل کی تشکیل نہ ہو جائے. تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ اس لیے کہ عیسائیوں میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے اور جو شدت پسندی آئی ہے موجودہ دور میں, وہ اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے اتباع کو, جو ان کے مذہب کا بنیادی عنصر تھا, اس کو اتار پھینکا. تو جس قوم کے اندر بھی اتباع ختم ہوگی اہل اللہ کی, جس قوم کے اندر بھی اتباع ختم ہوگی اہل روایت اور اہل مذہب کی, اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ قوم تقسیم در تقسیم کا شکار ہو جائے گی. آج آپ کے سامنے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہے, مسلمانوں میں تقسیم ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے, اور ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے, اور ہمیں ایک, جب ہمارا رسول ایک ہے اور اس کی زبان ایک ہے اور قرآن ایک ہے اور جنت بھی ایک ہے اور جہنم بھی ایک ہے, اس طرح کے خوشنما نعرے, جذباتی نعرے لگائے جاتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا مسلک ایک نہیں ہو سکتا, وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے ان لوگوں کا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے ہی آپ نے ائمہ کو, فقہا کو, محدثین کو, تابعین کو, تبع تابعین کو سائیڈ لائن کر دیا, یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ من اناب الیہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا, علم اور عمل کے ساتھ رجوع کیا. جب آپ نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا اور یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی کہ میں قرآن کو اپنے اعتبار سے, چونکہ مجھے عربی آتی ہے, میں قرآن کو اپنے اعتبار سے سمجھوں گا, میں حدیث کو اپنے اعتبار سے سمجھوں گا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محدثین نے کیا اصول ذکر کیے ہیں, فقہا نے کیا اصول لکھے ہیں, میں اپنے اعتبار سے قرآن اور حدیث کو سمجھوں گا. تو جو لوگ بھی اس خوشنما دعوے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ امت کو مزید تقسیم کا شکار کرتے ہیں, حالانکہ ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم امت کو ایک لڑی میں پیرونا چاہتے ہیں, لیکن جس طریقے سے امت کے تانے بانے کو وہ منتشر کرتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی دوسرا منتشر نہیں کر سکتا. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام ائمہ اور محدثین کو سائیڈ لائن کر کے ڈائریکٹ اپنی مرضی کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیے. تو یہ جو اس دور میں فتنہ چل رہا ہے, یہ فتنہ قدامت پرستی کا فتنہ نہیں ہے, یہ جدیدیت کا فتنہ ہے. یعنی عیسائیوں کے یہاں بھی پروٹسٹنٹس کو ماڈرنزم کا اثر کہا جاتا ہے, کہ پروٹسٹنٹس اس لیے آئے چونکہ وہ جدیدیت کا شکار ہو گئے تھے. تو آج کے دور میں بھی جو شخص یہ دعویٰ کرے گا, وہ کسی بھی مذہب میں ہو, کسی بھی سوسائٹی میں ہو, کسی بھی دین دھرم میں ہو, وہ جدیدیت کا شکار ہے. اور جب وہ جدیدیت کا شکار ہوگا تو پھر امت میں اور اس دین میں وہ تقسیم کا باعث بنے گا. تو ایک اہم پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے وہ یہ کہ علم بعض مرتبہ جب تک اس کے ساتھ تربیت نہ ہو انسان کے ذہن میں تعلی پیدا کرتا ہے. تعلی کا مطلب ہے بڑائی. یعنی ایک آدمی سوچتا ہے کہ بھائی میں تو بہت بڑا عالم ہوں اور جب میں نے یہ کتاب پڑھ لی, وہ کتاب پڑھ لی, اور فلا فلسفہ پڑھ لیا, اور فلا عزم پر میں نے مہارت حاصل کر لی, تو اب سب لوگ میرے سامنے بونے ہیں. یہ وہ شخص کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی ہے, اور تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے, اہل اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ علم بعض مرتبہ اس کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. ابلیس کوئی جاہل نہیں تھا, ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا, لیکن اہل اللہ سے یعنی ملائکہ سے اس کا وہ تعلق نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا. تو دیکھیے گمراہی کا سبب, گمراہی کا سرچشمہ بن گیا, اور رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ گمراہ ہوں گے وہ ابلیس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے. تو اسی طریقے سے ایک شخص اگر تھوڑا بہت علم رکھتا ہے, تھوڑا نہیں بہت علم رکھتا ہے, لیکن تربیت کی کمی ہے, اہل اللہ سے تعلق کی کمی ہے, تو وہ علم اس کے مزاج میں تعلی یعنی بڑائی پیدا کرے گا, اور آخر کار ایسا ممکن ہے کہ یہ تعلی اور یہ بڑائی ایمان کے سلب پر منتج ہو, یعنی اس کا ایمان ختم ہو جائے. اسی لیے ہمیشہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے. یعنی ایک آدمی اگر یہ سوال کرے کہ یا یہ دعویٰ کرے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں, بلکہ یہ دعویٰ کرے کہ میں شہر میں سب سے بڑا عالم ہوں, تب بھی جتنا وہ جانتا ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جتنا وہ نہیں جانتا. مثلا ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی فیلڈ کا بہت ماہر ہے, اس نے نہ صرف ایک فیلڈ میں بلکہ کئی ساری فیلڈ میں اسپیشلٹی کورس کر رکھے ہیں, اس کے باوجود جتنا میڈیکل سائنس میں اس کے پاس علم ہوگا وہ اس سے کہیں کم ہوگا جو اوور آل میڈیکل سائنس کا علم دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہی حال انجینئرنگ کا ہے, یہی حال آئی ٹی کا ہے, یہی حال علم دین کا ہے, یہ ہر فیلڈ کا حال ہے. اس لیے کوئی شخص دنیا میں اگر وہ عقل مند ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا میں ہر چیز جانتا ہوں. جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. بلکہ ہر انسان کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے, یہ اعتراف کرتے رہنا چاہیے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے, دنیا میں جتنا علم موجود ہے اس کی بنسبت میرے پاس علم کی بہت کمی ہے. اور جب تک یہ اعتراف رہے گا تو انسان صحیح ٹریک پر انشاءاللہ رہے گا. تو یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے جو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے, اپنی جہالت کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں جو سکول اور کالج کی تعلیم کا نتیجہ ہیں. یعنی سکول اور کالج کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ تعلیم اپنی جگہ ہے, وہ بھی ایک علم ہے, اور اس علم کو حاصل کر کے بھی لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس علم کے اندر کوئی کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ علم جس پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس پیراڈائم میں کمی ہے. اور پیراڈائم کیا چیز ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو خرابی عام طور سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ میں کسی بھی چیز کے وجود کو اس وقت تسلیم کروں گا جبکہ وہ چیز مجھے نظر آئے. یعنی اگر وہ قابل مشاہدہ ہے, آبزرویبل ہے, تب وہ میرے لیے قابل قبول ہوگی. اگر وہ آبزرویبل نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, میں نہیں مانتا. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے کسی دینی گھرانے میں آنکھ کھولی لیکن آج ان کا حشر یہ ہے کہ نہ وہ جنت کو مانتے, نہ جہنم کو مانتے, نہ فرشتوں کو مانتے, نہ جن کو مانتے, نہ روح کو مانتے, اور یہاں تک کہ یہ نہ ماننا خدا کے نہ ماننے کا پر منتج ہوتا ہے کہ جی خدا بھی موجود نہیں ہے چونکہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے. کائنات موجود ہے چونکہ کائنات دکھ رہی ہے, یا اس دنیا میں, اس کائنات میں اگر کوئی پلانٹ کئی سو ملین لائٹ ایئر دور بھی ہے تو پھر بھی آبزرویبل ہے, اس لیے ہم اس کو مان لیں گے. لیکن خدا تو آبزرویبل نہیں ہے, روح آبزرویبل نہیں ہے, جن اور جہنم اور جنت آبزرویبل نہیں ہے, تو پھر ہم ان چیزوں کو نہیں مان سکتے. یہ جو اصول ہے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہے یہ دراصل غلط دنیاوی تعلیم کا نتیجہ ہے. دنیاوی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ غلط دنیاوی تعلیم کا نتیجہ ہے. اس لیے اس اصول کی تصحیح کرنا بھی بے انتہا ضروری ہے. یہ جو ذہنوں میں لوگوں کے بیٹھ گیا ہے کہ علم کا یا جاننے کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے آبزرویشن یا مشاہدہ, یہ غلط ہے. جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ نہیں ہے, جاننے کے کم سے کم تین ذرائع ہیں, تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پہلا ذریعہ تو آبزرویشن یا مشاہدہ ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، میرے سامنے بوتل رکھی ہے تو بوتل موجود ہے، مائک رکھا ہے نظر آ رہا ہے تو مائک موجود ہے، آپ موجود ہیں چونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے میں موجود ہوں چونکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ آبزرویشن ایک بنیادی چیز ہے، اور اس کوالٹی میں ہم اور جانور برابر ہیں. یعنی جانور کو بھی علم آبزرویشن کی بنیادی پر آتا ہے. اگر کسی آپ نے دیکھا کہ سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ گدھا دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ آ کے آپ کو ٹکر نہیں مارے گا بلکہ برابر سے نکل جائے گا. کیوں؟ چونکہ اس نے یہ آبزرو کر لیا کہ سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، مجھے سائیڈ سے نکلنا ہے. تو اگر گدھا بھی اسی طریقے سے علم حاصل کرتا ہے جیسا کہ انسان علم حاصل کرتا ہے، تو پھر انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ اگر آبزرویشن ہی نالج کی بنیاد ہے تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہا. لیکن فرق ہے. اگر فرق نہ ہوتا تو پھر گدھا ہمیں ہکارا ہوتا، ہم گدھے کو نہ ہکاتے، گھوڑا ہم پر سوار ہوتا، ہم گھوڑے پہ سوار نہ ہوتے. یہ جو فرق ہے، یہ فرق کیسے نکلا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہے کہ جس سے جو ہمیں گدھوں سے، گھوڑوں سے اور جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے عقل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل بھی سبب علم ہے، عقل بھی ذریعہ علم ہے، اس کے ذریعے بھی ہم بہت سی چیزیں معلوم کرتے ہیں. جانوروں کے پاس بھی عقل ہوتی ہے لیکن ان کی عقل لمیٹڈ ہوتی ہے. یہ میں تھوڑا سا ایک فلسفیانہ مضمون آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ایک ہے عقل جزئی اور ایک ہے عقل کلی. عقل جزئی کا مطلب ہے پرٹیکولر انٹلیکچولیزم، اور عقل کلی کا مطلب ہے یونیورسل انٹلیکچولیزم. اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ مثلا شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کو پتا ہے کہ مجھے اڑنا ہے اور فلا فلا پھولوں پر جانا ہے، رس کو چوسنا ہے، واپس آنا ہے، اور اس طریقے سے شہد کو پروڈیوس کرنا ہے. شہد کی مکھی جب سے اس دنیا میں موجود ہے تب سے یہی کام کر رہی ہے. اس نے اس کام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا. 10,000 سال ہوں کہ 10,00,000 سال ہوں، جب سے بھی شہد کی مکھی موجود ہے دن رات یہی طریقہ اس کا ہے. اس میں کوئی جدت پسندی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ شہد کی مکھی نے کوئی اب مشین ایجاد کر لی ہو کہ خود آرام سے بیٹھی ہے، سارا کام مشین کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن انسان ہے، انسان پہلے ہاتھوں سے کام کرتا تھا، آج مشینوں سے کرتا ہے. اب مشینیں بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہیں، اب AI سے کرتا ہے. یہ جو انسان ترقی کر رہا ہے کہ ہاتھوں سے مشینوں پر آیا اور مشینوں سے میں بھی ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے، اور جانور یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کی جو عقل ہے وہ محدود ہے اور انسان کی جو عقل ہے وہ کلی اور یونیورسل ہے، کہ وہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر آپس میں نتیجہ نکالتا ہے. جانور مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑ کر نتیجہ نہیں نکال سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری عقل علم کا ذریعہ ہے، جانور کی عقل علم کا ذریعہ نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو علم کا ذریعہ ہے وہ ہے ٹرو ٹیسٹمنی، جس کو ہم عربی میں یا اردو میں خبر صادق کہتے ہیں، یعنی سچی خبر. اور یہ ایسا ذریعہ علم ہے کہ جس کو ایک بچہ، چھوٹا بچہ بھی تسلیم کرتا ہے، چاہے جائے کہ بڑے ہوں، چھوٹا بچہ بھی تسلیم کرتا ہے. میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلا آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، سال دو سال کا بچہ ہے، وہ بلائنڈلی اپنے والدین کے اوپر اعتماد کرتا ہے. مثلا اگر ماں فیڈر یا بوتل اس کے منہ میں لگائے گی تو وہ یہ نگاہوں سے، شکی نگاہوں سے اپنی ماں کو نہیں دیکھے گا کہ یہ زہر تو نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ سیدھا اس بوتل کو منہ میں لگائے گا اور دودھ پینا شروع کر دے گا. وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا، چیک بھی نہیں کرے گا کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے، کہ وہ بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، وہ اس عادت کے مطابق. لیکن مان لیجئے اگر وہ بچہ 1.5 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، ابھی صحیح سے اپنے معافی ضمیر کو وہ ادا نہیں کر سکتا، ماں اس کی لاوبالی پن کا شکار ہے، کبھی وہ بوتل دیتی ہے تو دودھ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی دیتی ہے تو گرم ہوتا ہے، کبھی دیتی ہے تو بہت گرم ہوتا ہے، تب اس کی عادت خود بخود ڈیولپ ہوگی کہ جب وہ بوتل لے گا تو پہلے ٹیمپریچر چیک کرے گا کہ کہیں میری زبان تو نہیں جل جائے. لیکن اگر ماں لاوبالی پن کا شکار نہیں ہے اور وہ بچے کو جب بھی بوتل دیتی ہے دودھ کی تو صحیح ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو بچہ آنکھ بند کر کے اپنی ماں کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے. کیوں؟ چونکہ اپنی ماں کو وہ سچا سمجھتا ہے. تو جو ماں اس کے ساتھ کر رہی ہے، گویا کہ یہ ماں کی ٹیسٹمنی ہے. ایک بچہ بھی مانتا ہے کہ میری ماں نے اگر بوتل دے کر مجھے بتلا دیا کہ یہ دودھ میرے لیے سوٹیبل ہے تو سوٹیبل ہے. تو خبر صادق ایک بچے کے لیے بھی ذریعہ علم ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی مفکرین میں ایک شخص کا نام ملتا ہے ڈیوڈ ہیوم. ڈیوڈ ہیوم نے یہ بات کہی ہے کہ پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے, چاہے وہ سیاسی نظام ہو, چاہے وہ عدالتی نظام ہو, چاہے وہ معاشرتی اور تہذیبی, یہ تمام کے تمام جو نظام چل رہے ہیں وہ سچی خبر یا ٹیسٹمنی کی بنیاد پر چل رہے ہیں. ذرا آپ ٹیسٹمنی کو عدالت سے نکال دیجئے اور پھر دیکھیں کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے. ذرا آپ ٹیسٹمنی کو ڈاکٹر کے کلینک سے نکال دیجئے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون مریض ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کرتا ہے. ذرا آپ ٹیسٹمنی کو کسی بھی پروفیشن سے نکال کر دیں, کہ ہر پروفیشن میں اگر ترقی ہے تو وہ ٹیسٹمنی کی بنیاد پر ہے. آپ اگر کسی انجینئر کو ہائر کرتے ہیں کہ مجھے ایک بلڈنگ بنانی ہے, اور انجینئر آپ کو کہتا ہے کہ بلڈنگ اس طرح بنے گی اس طرح بنے گی, آپ اس کی خبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ویریفیکیشن کے لیے یا سیکنڈ اوپینین کے لیے آپ کسی دوسرے انجینئر کے پاس جائیں, لیکن ایونچولی آپ کو اس پر نہیں تو دوسرے انجینئر کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا, اور اس کی بات کو مان کر آپ کو وہ بلڈنگ بنانی پڑے گی, تب جا کے بلڈنگ بنے گی. آپ کو کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرانا ہے, آپ کسی آئی ٹی کمپنی کے پاس گئے تو وہ آئی ٹی کمپنی کا جو بندہ ہے, وہ ریپرزینٹیٹو ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ سافٹ ویئر اس طرح بنے گا, اس کا یہ ایسٹیمیشن ہے. آپ کو اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا تبھی سافٹ ویئر بنے گا, ورنہ سافٹ ویئر نہیں بنے گا. ایک ڈاکٹر اگر اپنی مریض کو کوئی دوا دیتا ہے تو مریض کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ میں دوا لے رہا ہوں, اس سے انشاءاللہ مجھے شفا ملے گی, یہ ڈاکٹر جھوٹ نہیں بول رہا ہے. اگر ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نہیں ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, اسکیمر ہے, اور یہ میرے صحت کو ٹھیک نہیں بلکہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو کبھی بھی ایک مریض شفایاب نہیں ہوگا. تو ہر فیلڈ میں ہر چیز میں ہم خبر صادق کو ذریعہ علم مانتے ہیں. جب یہ بات ہے تو پھر دین میں کیوں نہیں ذریعہ علم ہوگا؟ دین کے معاملے میں بھی ذریعہ علم ہوگا. اب میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو. یہ اس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی چار دیواری ہے, چھت ہے, یہ ہم اپنے آبزرویشن سے پہچان سکتے ہیں کہ ہم ایک کمرے میں, ایک بڑے کمرے کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن اس علم میں اور جانور, آپ اور جانور برابر ہیں. کوئی جانور بھی آ کر یہی سمجھے گا کہ وہ ایک جگہ ٹریپ ہے, ایک جگہ بند ہے. لیکن ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر اس کمرے کو دیکھ کر یہ جانتے ہیں کہ اس کمرے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا آرکیٹیکٹ موجود ہے. اگرچہ اس آرکیٹیکٹ سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, انجینئر سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, ہماری عقل نے ہمیں بتایا کہ یہ کمرہ خود سے خود وجود میں نہیں آیا ہے بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو کائنات کے بارے میں بھی یہی تصور ہونا چاہیے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے بلکہ کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. کہ جب ایک چھوٹا سا کمرہ خود سے نہیں بن سکتا, پانی میں اس بوتل میں پانی خود سے نہیں بھرا جا سکتا, ایک فین خود سے نہیں لٹک سکتا, کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہو سکتی, ایک فیلڈ میں اگر بال رکھی ہوئی ہے تو وہ خود سے حرکت نہیں کر سکتی جبکہ اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس نہ ہو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا عظیم الشان یہ نظام اور اتنی وسیع یہ کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی وجود میں لانے والا ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے کہ جس نے اس کمرے کو بنایا ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی وہ سپریم انجینئر اور سپریم آرکیٹیکٹ ہے کہ جس نے اس کائنات کو تشکیل دیا ہے اور اس کائنات کی تخلیق کی ہے. یہ ایک بہت آسان سی چیز ہے اور بہت ہی سہل انالوجی ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو اور ان کانسیپٹس کو سمجھ سکتے ہیں. رہی بات جنت کی, جہنم کی, روح کی, جن کی, تو بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں خبر صادق کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایک سچے نبی نے ہمیں آ کر یہ بتا دیا کہ جنت موجود ہے, تو اگر ایک بچہ اپنی سچی ماں کے اوپر اعتماد کرتا ہے تو ایک امتی اپنے سچے رسول پر اعتماد نہیں کرے گا؟ کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے دشمنوں کو اس بات کا اعتراف ہو اور وہ دوسرے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر اس شخص کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہوں کہ ما جربنا علیہ کذبا, کہ ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے, وہ دوسروں کے دربار میں جا کر اس کی سچائی کی گواہی دے رہے ہوں, تو ایک ایسا سچا انسان, ایک ایسا ایماندار انسان اگر یہ بتائے کہ جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے, روح موجود ہے, جن موجود ہیں, ملائکہ موجود ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس خبر کے اوپر ایمان نہیں لاتے, اس خبر میں شک کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جبکہ دنیا کے ہر معاملے میں ہم خبر صادق کو ذریعہ علم مانتے ہیں, ٹیسٹمنی کو ذریعہ علم مانتے ہیں, لیکن جیسے ہی یہ مسئلہ آتا ہے میٹر فزکس کا, وہاں پر ہم خبر صادق پر ایمان نہیں لاتے. یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ اگر یہ اصول ہمارے ذہن میں آ جائیں اور بیٹھ جائیں صحیح سے تو بہت ساری گمراہیوں سے ہم بچے رہیں گے. ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. مجھے بتایا گیا تھا کہ کچھ کوشچن آنسرز بھی ہوں گے, تو انشاءاللہ پھر اپنے کوشچن آنسر کے سیشن کی طرف بڑھیں گے. ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, یہ اصولی گفتگو آپ لوگوں کے علم میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اس سے سبھی کا فائدہ ہوگا. ایک فلسفے میں یونانی دور سے بحث چلی آ رہی ہے, وہ بحث یہ ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ریلیشن ہے یہ ریلیشن ہیبیچوئل ہے کہ نیسیسری ہے. علت اور معلول کے درمیان یا سبب اور مسبب کے درمیان جو تعلق ہے یہ تعلق لازمی ہے یا عادی ہے. اب دیکھیں میں نے دو زبانوں میں ایک ہی چیز بیان کی ہے اور دونوں زبانوں کی جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ان کو استعمال کیا ہے, اسی لیے اگر آپ ان ٹرم سے واقف ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ بڑے بڑے مشکل مسئلے سمجھ سکتے ہیں. اگر سورج نکلا تو دنیا میں روشنی پھیلی, تو سورج اس روشنی کے پھیلنے کا سبب ہے اور روشنی پھیلنا مسبب یعنی اس کا ایفیکٹ ہے, وہ کاز ہے یہ ایفیکٹ ہے. آگ جلائی اور آپ نے اپنی انگلی اس آگ میں ڈالی تو انگلی جل جائے گی, تو آگ کا جلانا کاز یعنی سبب ہے اور انگلی کا جلنا ایفیکٹ یعنی مسبب ہے. اب یہ تو دونوں کے درمیان تعلق ہے, یہ تعلق ضروری ہے یا یہ تعلق ہماری عادت کے اوپر ڈیپینڈ ہے, یعنی ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہمیشہ اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان کنیکشن ضروری ہے, یا یہ واقعی میں فی نفسہ یہ حقیقت میں ضروری ہے. فلاسفرز یہ مانتے آئے ہیں کہ کاز اور ایفیکٹ کا جو ریلیشن ہے وہ ضروری ہے, یعنی کوئی بھی ایفیکٹ بغیر اپنے کاز کے نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو اور ماں باپ نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی انگلی جل جائے اور آگ نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ روشنی پھیل جائے نہ سورج ہو نہ بلب ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اونٹنی کا وجود ہو لیکن ریپروڈکشن کے جو پروسیس ہے اس کے بغیر ہو, بلکہ ایک بڑی سی چٹان سے وہ اونٹنی برآمد ہو جائے جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں. یہ جو کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن ہے یہ ضروری ہے, کوئی بھی ایفیکٹ اپنے اسی کاز سے ہی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ان فلسفرز نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزاتی پیدائش کا انکار کر دیا. کیوں؟ چونکہ وہاں ریپروڈکشن نہیں ہے, وہاں صرف ماں ہے باپ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا انکار کر دیا. کیوں؟ چونکہ نہ وہاں ماں اور نہ وہاں باپ. ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی تخلیق ریپروڈکشن کے نتیجے میں ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ڈارونین ایولوشن کو جوں کا توں لیتے ہیں کہ ڈارونین ایولوشن کے مطابق ہم جتنے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ہمیں کیا کہا جاتا ہے, ہمیں ہومو سیپینس کہا جاتا ہے. یہ ہومو سیپینس کس طریقے سے آئے؟ ریپروڈکشن کے نتیجے میں آئے. اس سے پہلے ہومو ایریکٹس تھا, اس سے پہلے ہومو ہیبلس تھا, اس سے پہلے ایسٹرولوپیتھیکس تھا, اور اس طریقے سے پیچھے آپ چلتے چلے جائیں یہاں تک کہ ایک دور ایسا آئے گا ایسٹرولوپیتھیکس میں کہ چمپینزی اور ہمارے جو جد امجد ہوں گے وہ ایک ہوں گے, اور پیچھے چلتے رہیں یہاں تک کہ سنگل سیل پر جا کر بات رک جاتی ہے جو بائیولوجی کے اندر ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ جو پورا کانسیپٹ بہت سے مسلمانوں نے یا بہت سے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کو یا قرآن کے اس بیانیے کو قبول کر لیا جائے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس طریقے سے پیدا کیا ہے بغیر ماں اور باپ کے, تو وہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ضروری رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بہت سی مرتبہ مسبب موجود ہوگا لیکن اس کا سبب موجود نہیں ہوگا, بہت سی مرتبہ ایفیکٹ موجود ہوگا لیکن کاز موجود نہیں ہوگا, جبکہ دونوں کے درمیان تعلق نیسسری ہے. یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ کے نام سے, اور اس کتاب میں الگ الگ ابواب میں ایک چیپٹر اسی موضوع کے اوپر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کا جو سبب ہیں یہ نیسسری سبب نہیں ہے. ہاں ایسا ہوتا ہوا آیا ہے تو ہماری آنکھیں اس چیز کو اور ہمارا ذہن اس چیز کو قبول کر کے عادی ہو گیا کہ بچہ ماں باپ کے ریپروڈکشن کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ ایسا ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروسیس کو بدل دیتا ہے اور باپ کے بغیر ماں کے ذریعے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی بدل دیتا ہے اور بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے کاز اینڈ افیکٹ کا، یہ تعلق ضروری نہیں ہے بلکہ ہیبیچول ہے، یعنی ہمیں اس چیز کے دکھنے کی عادت ہے، اس لیے ہم اس کو صحیح طریقے ہم اس کو ایسا ہی تسلیم کرتے ہیں گویا کہ یہ ضروری ہو۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو مثالوں کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ تو اگر ہم اس نیریٹو کو مان لیں کہ کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ افیکٹ بغیر کاز کے بھی ہوگا، تو معجزات کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایک انسان کو کسی معجزے اور کرامت کو قبول کرنے میں کیا پریشانی آتی ہے؟ پریشانی آتی ہے کہ بھائی ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا سبب کسی انسان کا کہنا تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو ایفیکٹ ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونا، یہ بغیر کاز کے کیسے ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اگر کاسموس میں دیکھیں، یعنی آپ اگر اس کائنات میں دیکھیں جہاں پر بہت سارے ستارے اور سیارے ہیں، تو ستاروں اور سیاروں میں کولیژن ایک عام بات ہے، ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو چاند بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، چاند کے بھی ٹکڑے دو نہیں ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن ان ٹکڑے ہونے کا سبب سائنس کے مطابق یہ ہوگا کہ چاند کا یا کسی دوسرے ستارے اور سیارے کا کسی دوسرے ستارے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ یہاں وہ ٹکراؤ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹکڑے ہو جا تو ٹکڑے ہو گیا۔ تو ایفیکٹ موجود ہے، کاز موجود نہیں ہے۔ اب سائنس کے مطابق جب آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے تو وہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں بیٹھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس فلسفی اور سائنس سے جو متاثر ہیں وہ اس معجزے کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ نیسسری نہیں ہے بلکہ عادی ہے، ہماری نگاہ اس کو دیکھنے کی عادی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عادت کو جب چاہے بدل دے۔ تو اللہ نے اس موقع پر چاند کے ٹکڑے کیے، لیکن بغیر سبب کے کیے، محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ یہی صورتحال کرامت کی ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت کچھ انیوژول چیزیں ہیں کہ جس کو ایک انسان ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی ویسا کرے گا، لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اگر اللہ کو ہم خالق کائنات مانتے ہیں، اللہ کو ہم مالک کائنات مانتے ہیں، اللہ کو ہم قادر مطلق مانتے ہیں، تو وہ اللہ جو ایک انسان کو دو پیروں پر چلانے پر قادر ہے، کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمارے سر کے بل چلا دے؟ وہ اللہ جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہماری زبان سے الفاظ نکلواتا ہے، کیا اس کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے کانوں سے ہمارے الفاظ نکلوا دے؟ کیا اس کو یہ قدرت نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو بلوا دے؟ کیا اس کو یہ قدرت نہیں ہے کہ ہمارے اعضاء اور جوارح بولنے لگے؟ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی زبان نہیں بولے گی بلکہ اس کے اعضاء بات کریں گے، اس کا ہاتھ بولے گا، اس کا پیر بولے گا، اور اس کا دل بولے گا، اور اس کا سر بولے گا۔ جہاں جس جس عضو سے اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ گواہی دیں گے اعضاء اس شخص کے بارے میں کہ اس شخص نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی سائنس کی بنیاد پر اس مسئلے کو سمجھنے لگے تو وہ کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا، لیکن ذہن میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ جس کائنات نے زبان میں یہ قدرت رکھی ہے کہ الفاظ نکلیں، وہی ذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ کان سے الفاظ نکلیں، ناک سے الفاظ نکلیں، اور ہاتھ سے الفاظ نکلیں۔ تو یہ جو اصول ہیں، یہ جو ضوابط ہیں، اصولی گفتگو، اگر یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو بہت سارے شکوک و شبہات وہیں ختم ہو جاتے ہیں، بات آگے ہی نہیں بڑھتی۔ اس لیے سائنس کا جو مقام ہے اسلام کی نظر میں، وہ بہت اہم ہونے کے باوجود وہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے، اور اس لیے سائنس کو ہمیشہ خادم سمجھنا چاہیے، مخدوم نہیں۔ یعنی سائنس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو آسان بنانا۔ اب ہماری زندگی آسان کیسے بنتی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ہمارے بڑے کھیتوں میں خود ہی کام کرتے تھے، خود ہی ہل جوتتے تھے، ساری محنتیں خود ہی کرتے تھے، پھر ذرا مالداری بڑھی تو نوکر چاکر رکھ لیے گئے، پھر مالداری بڑھی تو ٹریکٹر وغیرہ بھی آ گئے اور بہت سے آلات آ گئے۔ یہ جو سائنس نے انسان کی زندگی کو آسان بنایا ہے تو گویا کہ سائنس خدمت گزار ہے انسان کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس خادم کو مخدوم بنا لیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اب سائنس سے سمجھیں گے کہ ہم عبادت کیسے کریں، سائنس ہمیں بتائے گی کہ ہم خوش کیسے رہیں، سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ ہماری زندگی میں سعادت کیسے آئے، سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ خدا موجود ہے یا نہیں، سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ کائنات کے بننے سے پہلے کیا تھا اور اجڑنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ سائنس کے پاس ان میں سے کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے، لیکن جواب وہیں سے تلاش کریں گے۔ چونکہ سائنس کا جو میدان ہے وہ دنیا کے بننے کے بعد سے لے کر دنیا کے اجڑنے سے پہلے تک ہے, یعنی جب کائنات کا آغاز ہوا, اب سائنس بتائے گی کہ بھئی یہاں سے کائنات کا آغاز ہونے کے بعد یہ احوال اس کائنات کے اوپر آئے, اور جب سائنس کے مطابق یہ کائنات اجڑ جائے گی اور بگ فریز ہوگا, بگ فریز کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو سروائیو کرنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے وہ انرجی ختم ہو جائے گی, تو سائنس کا سبق وہاں ختم ہو جاتا ہے. تو جب یہ بات ہے, سائنس خود ہی اپنی لمیٹیشنز کو تسلیم کرتی ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم خدا کے وجود کو یا جنت اور جہنم کے وجود کو, ملائکہ کے وجود کو, روز جزا کے وجود کو سمجھنے کے لیے سائنس کا رخ کرتے ہیں؟ تو جو چیز سائنس کے سلیبس میں ہی نہیں ہے وہ آپ وہاں سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جو چیز قرآن کے سلیبس میں ہے وہ قرآن میں ملے گی, جو سائنس کے سلیبس میں وہ سائنس میں ملے گی. اچھا, ایک اور کچھ لوگوں میں آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ سائنس کی باتیں بھی قرآن میں ہی تلاش کرتے ہیں, یعنی اس کا الٹا ہے, کچھ لوگ قرآن کی باتیں سائنس میں تلاش کرتے ہیں, کچھ لوگ سائنس کی باتیں قرآن میں تلاش کرتے ہیں. کہ بھئی قرآن اور حدیث میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا, اب اس میں ڈھونڈ رہے ہیں, اس میں کبھی نہیں ملے گا. اس میں یہ ملے گا کہ اللہ نے کائنات کو بنایا, کیسے کا سوال قرآن کے ذمے نہیں ہے, کیسے کا سوال دین کے ذمے نہیں ہے, کیسے کا سوال عقل کے ذمے ہے, اور عقل کو اللہ نے اسی لیے بنایا کہ وہ کیسے کا سوال تلاش کرے, اس نے کیا. 90 سال پہلے 1929 میں ایڈوین ہبل جو ٹیلیسکوپ ہے, جب اس کے ذریعے ڈسکوری ہوئی کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو یہ سائنٹیفک ورلڈ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ بھائی ہاں بگ بینگ ہوا تھا, اور بگ بینگ کے نتیجے میں اس کائنات کا آغاز ہوا, اور اس طریقے سے کائنات وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ عقل نے دیکھا. قرآن کریم بگ بینگ ذکر نہیں کرے گا, قرآن یہ نہیں بتائے گا کہ ریڈیشن کی کیا اسپیڈ تھی جب بگ بینگ ہو رہا تھا, قرآن پلانک ٹائم کے بارے میں نہیں بتائے گا, قرآن صرف یہ بتائے گا کہ جو کچھ تم اس کائنات کے اندر دیکھتے ہو یہ خدا کی قدرت کا نتیجہ ہے, خدا نے اس کو بنایا ہے. کیسے بنایا ہے یہ خود تلاش کرو, چونکہ خدا نے تمہیں عقل دی ہے, اس عقل کے نتیجے میں خود تم اس راز کو حل کرو, اس راز کو تلاش کرو کہ اللہ نے اس عظیم الشان کائنات کو کیسے بنایا ہے. تو جب آپ خلط مبحث سے بچیں گے, آپ قرآن کی بات قرآن میں اور سائنس کی بات سائنس میں تلاش کریں گے, تو انشاءاللہ گمراہی سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تربیت کرتے رہیں گے. لیکن اگر قرآن کی بات سائنس میں اور سائنس کی بات قرآن میں تلاش کریں گے تو ہمیشہ آپ کو کانٹرڈکشن نظر آئے گا, اور اس طریقے سے یا تو آپ سائنس کو مسترد کر دیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے, یا قرآن کو چھوڑ دیں گے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, اور اس طریقے سے یہ انسان الحاد کا, ارتداد کا, ایتھیزم کا, ایگنوسٹسزم کا, یا لبرلزم اور سائنٹزم کا شکار ہو جائے گا. یہ جو ازم ہے نا, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر وہ لفظ کے جس کے آگے ازم لگا ہوا ہو گڑبڑ ہے, ہر وہ لفظ کہ جس کے آگے ازم لگا ہوا ہے وہ گڑبڑ ہے. وہ کوئی بھی لفظ ہو, وہ چاہے لبرلزم ہو, فیمنزم ہو, ٹرانسجینڈرزم ہو, وہ کوئی بھی ازم ہو, ڈارونزم ہو, سائنٹزم ہو, اور آپ کہتے چلے جائیں, وہ سارے کے سارے گڑبڑ ہیں. اسی لیے آج کل مختلف یونیورسٹیوں میں اسلام کو, خصوصاً کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں شدت پسندی ہے, تو وہ اس شدت پسندانہ نظریے کو اسلامزم بولتے ہیں, اور شدت پسندانہ نظریے کے حامل لوگوں کو اسلامسٹ بولتے ہیں. حالانکہ اسلامزم کوئی چیز نہیں ہے, اسلامزم کا کوئی وجود نہیں, اسلام اسلام ہے, اس میں ازم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو لفظ بھی ازم کے ساتھ ہے اس سے بچنا ہے. اور یہ چند باتیں اور چند اصولی جو پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں, اگر یہ انشاءاللہ ہمارے ذہن میں رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے شبہات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے, اور ہم نہ خود گمراہ ہوں گے نہ ہمارے بچے گمراہ ہوں گے. یہ ضروری ہے کہ ہم اصولوں کو سمجھیں, اور قرآن و سنت کا جس طریقے سے سمجھنے کا حق ہے اسی طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات انشاءاللہ پیش کر دیے جائیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے. اگر وہ لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر یہ ٹو وے انٹریکشن جس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ.